السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو رب کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو ماہ مبارکہ رمضان المبارک کی یہ قیمتی ساتیں نصیب فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اس کی جو بھی عبادات ہیں اسے بجا لانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور جو بھی رمضان المبارک کی فیوز و برکات ہیں ہمیں صحیح طور پر محنت کے ساتھ ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید میں جو بھی عبادات ہیں ان کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, اسی طرح روزے کی جو عبادت ہے رمضان مبارک میں فرض عبادت جو ارکان اسلام میں بھی یہ روزہ ہے کہ جو کہ شامل ہے, اس کا بھی مقصد ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اس میں ہمارے سامنے رکھا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ایمان کے دعوے داروں, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا کہ جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے, اور وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم پر کوئی ظلم نہیں کرتا, کوئی ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا, بلکہ مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جاؤ, تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. تقوی کسے کہتے ہیں؟ خدا خوفی, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مجلس ہے صحابہ کرام کی, اور امیر المومنین سوال کرتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں, ساتھیوں سے پوچھتے ہیں, تو ایک بڑے جلیل قدر صحابی ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سمجھانے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین کیا کبھی آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی سے, ایسے پتلے راستے سے کہ جس کے دونوں طرف خاردار جاڑیاں ہوں, کیا ایسے راستے سے کبھی آپ گزرے ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا بالکل گزرا ہوں. انہیں پوچھا کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا, اپنے جسم کو کانٹوں سے بچاتا ہوا کہ کہیں وہ کاٹے میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ ڈالیں اور میرے جسم کو زخمی نہ کر دیں, میں احتیاط سے گزر جاتا. تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے اصل, کہ اسی دنیا کے منجدار سے بندہ گزرے, اور ہر ان تمام چیزوں سے کہ جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس دنیا کے منجدار میں کہیں سود کا کاٹا ہے, کہیں بے حیائی کا کاٹا ہے, کہیں رشوت کا کاٹا ہے, ان تمام کاٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, اور ہر وہ کام کے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ وہ کیے جائیں, ان کو بجا لاتے ہوئے اسی دنیا سے گزر جانا, یہ اصل میں تقویٰ ہے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ جایا جائے اور جنگلوں میں رہا جائے اللہ اللہ کرنے کے لیے, اور دنیا جو ہے وہ ابلیسی نظام کے لیے چھوڑ دی جائے, شیطان کے لیے چھوڑ دی جائے کہ وہ جو چاہے اس دنیا میں وہ کرتا پھرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. نہیں, اسی دنیا میں رہتے ہوئے گزرنا اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دیکھیے اور نافرمانی سے بچاتے ہوئے, یہی نام ہے تقویٰ. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقویٰ کی افادیت اور اس کے جو فائدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اپنے بندوں کے لیے. یہ تقویٰ بڑی قیمتی دولت ہے. 29-30 دن روزوں کے ذریعے سے یہ تقوی کا حصول بندہ مومن کے لیے, تاکہ بقیہ زندگی وہ شیطان کے حملوں سے اس تقوی کی ڈھال سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ ایک تربیتی سیشن ہے, ٹریننگ سیشن ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے اپنے بندوں کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ تقوی کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ آج اس موضوع پر قرآن مجید سے چند مقامات سے ہم انشاءاللہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا بینیفٹس ہیں اپنے بندوں کے لیے کہ جو کہ رکھے ہیں. دیکھیے سب سے پہلا جو فائدہ ہے تقوی کا جو کہ متقین کو ہوتا ہے, اس کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر میں آپ سے سوال کروں کہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے, تو جواب آنا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے. اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. تو بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید اپنے کلام کا یہ تعارف پیش کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, وہاں آگے یہ الفاظ ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقویٰ گزاروں کے لیے. یعنی معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے ہدایت پا کون جاتے ہیں؟ وہ کہ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. ویسے تو پوٹینشلی قرآن مجید میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ بقرہ ہی کے آگے جا کے آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بھی ہے کہ جو کہ ارشاد فرما دی, ہدل للمتقین, ہدل للناس, یعنی جو مقصد نزول ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت. لیکن ہدایت پا کون جاتے ہیں؟ کہ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, خدا خوفی ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ پہلا فائدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی جو نعمت ہے, نعمت ہدایت, وہ متقین کو نصیب ہو جاتی. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت, یہ ہدایت ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں, ایگری کریں گے اس بات سے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں رحمتیں جب بنتی ہیں کہ جب یہ نعمت ہدایت اٹیچ ہو جائے, ورنہ وہ ساری نعمتیں زحمتیں بن جاتی ہیں اگر یہ ہدایت نہ ہو. دیکھیں میں مثال دوں, مال فی نفسی ایک نعمت ہے. یہ مال قارون کو بھی دیا گیا, یہ مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا, لیکن قارون کو اس مال کے ساتھ ہدایت نہیں ملی, تو وہ مال اور حویلی کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے مال دیا لیکن ہدایت ساتھ میں اٹیچ ہو گئی, تو لہٰذا وہ غنی کا درجہ ہے کہ جو خلقت پا گئے. اسی طرح اقتدار وہ فرعون کو بھی ملا اور وہ اقتدار حضرت عمر فاروق کو بھی ملا. فرعون کی سلطنت ہے, پوری مصر کی بادشاہی اس کے پاس آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت, لیکن فرق کیا ہے؟ وہ ہدایت کا فرق ہے. فرعون کو ہدایت نہیں ملی, غرقاب کر دیا گیا, اقتدار اس کے کچھ کام نہیں آیا, زحمت بن گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نعمت ہدایت ہے کہ جو کہ ساتھ میں وہ اٹیچ ہو گئی اقتدار کے ساتھ, تو سید القوم خادمہم کا نقشہ ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے. تو پہلا فائدہ قرآن مجید سے ہدایت وہ کسے ملتی ہے؟ تقویٰ گزاروں کو. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. دوسرا فائدہ سورہ رعد میں آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت, اس کا وعدہ کن لوگوں سے کیا گیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ جنت کا حصول ہمارا ٹارگٹ ہے, ہماری منزل ہے, اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے, جنت کا حصول وہ ہمارے لیے ہو جائے. لیکن یہ جنت بنائی کس کے لیے گئی, وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ تو لہذا فرمایا سورہ رعد میں کہ مثل الجنت التی وعد المتقون, یہ جنت کہ جس کا وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ متقین سے کیا گیا ہے, تقویٰ گزاروں سے کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں جنت کی تمام ہی نعمتیں نصیب فرمائے, جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے, یعنی قرآن سے ہدایت متقین کے لیے, جنت بنائی گئی متقین کے لیے. اسی طرح سے ایک بہت بڑا ساتھ بندہ مومن کو اور ایک بیک اس کے لیے بڑی مضبوط, وہ دنیاوی لحاظ سے کوئی نہیں ہو سکتا, چاہے وہ جتنے بڑے سے بڑا کوئی آدمی ہو, اور اتھارٹی رکھنے والا ہو, لیکن اس کی بیک, اس کی پشت جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ نہیں دیتی. بہت مختصر سا کوئی فائدہ ہو جائے لیکن بالآخر وہ پائیدار نہیں ہوتا. لیکن ایک بہت بڑا ساتھ ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یعنی بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی مائیت نصیب ہو جائے تو لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ مائیت اللہ کی کس کو نصیب ہوتی؟ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 128 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد کہ ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تعالیٰ کی مائیت, اس کا ساتھ, اس کی تائید و نصرت کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ کہ جو تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہیں, والذین ہم محسنون, اور وہ کہ جو احسان کے درجے پر عمل کرنے والے ہیں, احسان کرنے والے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقویٰ کی افادیت ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. تیسرا نقطہ کہ اللہ کا ساتھ, اللہ کی مائیت متقین کو نصیب ہوتی ہے. اسی طرح سے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 96 میں اللہ تعالی یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کی اور آسمان کی جو بھی خیر و برکات ہیں اس کے دہانے اللہ تعالی کھول دیتا ہے. یہ زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے, آسمان اپنی رحمتیں اللہ کی وہ نچھاور کرتا ہے, اس سے ہوتی ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو تقویٰ کی روی اختیار کرنے والے ہیں. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ولو ان اہل القرا, اگر بے شک جو بستی والے ہیں, آمنو, اگر وہ ایمان لائیں, واتقوا, اور تقویٰ کی روی اختیار کریں, تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو اللہ فرما رہے کہ ہم یقیناً بستی والوں کے لیے کھول دیں گے برکات. کہاں سے؟ من السماء والارض, آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. یہ متقین کے لیے, ایمان لانے والوں کے لیے یہ زمین اپنے خزانے ہیں کہ جو کہ اگل دیتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دہانے آسمان سے کہ جو کہ وہ امڑ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے. آج ہم اللہ کی رحمتوں سے جو مستفید ہو نہیں پا رہے, پوری دنیا میں اس وقت جو پٹائی ہے کہ جو کہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے, اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ ہم نے یہ تقویٰ کی دولت ہے کہ جس کو لوز کیا ہے. وہ ایمان, ایمان حقیقی کی جو کہ مطلوب ہے, کلمے کی حد تک تو ایمان ہمیں حاصل ہے. پونے دو ارب مسلمان ہیں اس وقت پوری دنیا میں, 57-58 اسلامی ممالک ہیں کہ جو کلمہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ حقیقی ایمان, وہ تصدیق بالقلب والا ایمان اور وہ تقویٰ, اس سے ہم محروم ہو گئے. الا ماشاء اللہ, ایکسیپشنز اپنی جگہ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن بحثیت مجموعی اس وقت بات کی جا رہی, جس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ یہ رحمتیں اللہ کی اور برکات ہیں کہ جس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح سے پانچواں نقطہ تقویٰ کی افادیت میں سورہ اعراف ہی میں آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لباس کا نزول, اس نعمت کا تذکرہ ہے کہ جو کہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے کہ جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, ستر پوشی کرتا ہے, وہ ریشا, اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے. آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر, جو تقوی کا لباس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً جانو. وہ لباس التقوی ذالک خیر, یہاں فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ تقوی کو. یعنی جس طرح سے یہ لباس ہمارے جسم سے چپک جاتا ہے, منسلک ہو جاتا ہے, اسی طرح یہ تقوی بھی بندہ مومن کے ساتھ اس کی زندگی میں وہ چمٹ جائے, اس کا کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھے, ہر قدم وہ اٹھائے تو اللہ کی فرما برداری میں پھونک پھونک کر اٹھائے کہ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں یا اللہ کو راضی کر رہا ہوں, یہ وہ دیکھیں. تو لہذا ولباس التقوی, کون سا لباس اللہ کو پسندیدہ ہے یعنی پسند ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے کہ جو کہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ یہ تقوی کا لباس ہم سب کو نصیب فرمائے. باقی یہ ہے کہ لاکھوں کا لباس ہے کہ جو کہ زیب تن کر لیا جائے, لیکن اگر خلوص نہ ہو لباس, یعنی تقوی نہ ہو, تو پھر یہ ہے کہ یہ مہنگے ترین لباس بھی انسان کی قدر کو بڑھاتے نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں. ہاں, دنیا والوں کی نگاہ میں جو مادہ پرست لوگ ہیں ان کی نگاہوں میں تو کچھ وہ بڑا بن جائے گا عارضی زندگی کے لیے, لیکن اصل جو قدر ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہونی چاہیے بندہ مومن کی, اور وہ تقوی گزاروں کو حاصل ہوتی. اسی طرح سے چھٹا نقطہ جو فائدہ ہے تقوی کا قرآن مجید میں جو بیان ہوا, وہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے. قربانی کا عمل ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں اور جانور وہ قربان کیے جاتے ہیں, سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے علیہ السلام, اور ذبح جانور کو کیا جاتا ہے, گوشت تقسیم ہوتا ہے, خون بہایا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کیا فرما رہے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم, اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے, تمہارا تقویٰ ہے کہ جو کہ پہنچتا ہے, وہ للہیت, وہ خلوص تمہارے اندر ہے کہ نہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ خلوص اور تقویٰ ہی ہے کہ جو کہ اٹھ گیا, باقی ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی مہنگے سے مہنگے جانور لا کے اور کس طرح سے ان کی نمود و نمائش ہے, پبلسٹی ہے, فیس بک پر جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے ڈالے جا رہی ہیں اور پورے محلے میں نمود و نمائش کا معاملہ ہو رہا ہے, لیکن اگر مسنگ ہے تو کیا ہے, وہ تقویٰ, وہ للہیت کے جو اللہ کو مطلوب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو نہ تمہیں تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ کو وہ تمہارا تقویٰ ہے کہ جو کہ پہنچتا ہے. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. یہ تقویٰ دل کی کیفیت ہے. بظاہر تو انسان جتنا جبے کبے میں آ کے اپنے آپ کو متقی ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے, لیکن اندر اس کے کیا ہے, وہ للہیت ہے, وہ خلوص ہے کہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اسی طرح ساتواں نقطہ تقوی کی افادیت کے حوالے سے, سورہ بقرہ میں حج کے احکامات کا تذکرہ آتا ہے. جو بھی حضرات دورِ تجمع قرآن نماز تراویح کے ساتھ اس مسجد میں ادا کر رہے ہیں, تو لہٰذا ان کے سامنے یہ مضامین بھی ہیں کہ جو کہ آ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں جو بھی حاجی ہیں ان کو یہ تلقین فرما رہے ہیں, وَتَزَوَّدُوا, کہ حاجیوں تم اپنے سفر کا, حج کے سفر کا جو زاد راہ ہے, جو ضروری سامان ہے وہ ساتھ لے لیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے جاؤ وہاں, اور وہاں پر جو ہے وہ کچکول لے کے اور مانگتے پھرو کہ اپنے گروپ کے ساتھیوں سے کہ بھائی یہ میرے پاس نہیں یہ دے دو, یہ میرے پاس نہیں یہ دے دو, دوسروں کو تنگ کرو. تو لہذا زیادہ راہ لے لیا کرو, سامان ضروری وہ ساتھ لے لیا کرو. لیکن آگے کیا ارشاد ہے, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى, جو بہترین زیادہ راہ ہے وہ کیا ہے, وہ تقویٰ ہے اصل. اور عموماً کیا دیکھا گیا ہے, اللہ ماشاء اللہ, کہ حاجی سارے سامان سارے اسباب وہ اختیار کر لیتا ہے, وہ ساتھ لے کے جاتا ہے, لیکن مسنگ کیا ہوتا ہے, وہ تقویٰ کی دولت ہوتی ہے. نہ تقویٰ ساتھ جا رہا ہوتا ہے نہ تقویٰ واپس آ رہا ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ساز و سامان تم لے کے جاؤ, لیکن فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى, جو بہترین زاد راہ ہے وہ کیا ہے, وہ اصل میں تقویٰ کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے. وہاں پر حاجیوں کا معاملہ عموم میں جو دیکھا جاتا ہے, جس سے روکا گیا وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بے حیائی فحش باتوں سے روکا گیا, اسی طرح سے لڑائی جھگڑے سے روکا گیا, لیکن یہ ہے کہ بعض مستحب اعمال کو فرض سمجھ کے, خاص طور پر حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے جو جنگ اور جدال کا معاملہ ہوتا ہے, جو بھی ساتھی وہاں پر گئے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, وہ تقویٰ ہے کہ جو کہ مسنگ ہوتا ہے, کہ جس کی وجہ سے پھر یہ اعمال ہیں کہ جو کہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو تزودو, زاد راہ لے لیا کرو, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى, بہترین زاد راہ وہ تقویٰ کی دولت ہے. آٹھواں نقطہ تقویٰ کی افادیت میں قرآن مجید سے جو ہمیں ملتا ہے, یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ملتا ہے, خاص طور پر خطبہ نکاح کے موقع پر جو آپ کا خطبہ ہے, خطبہ نکاح مسنون اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, بہت ہی عظیم خطبہ ہے اور اس میں بڑی اہم تعلیمات ہیں کہ جو کہ اہل ایمان کو دی گئی ہیں. ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے, دو خاندانوں کا ملاپ ہو رہا ہوتا ہے, ایک فیملی سسٹم ہے کہ جو کہ وہ وجود میں آ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا خاندان کے جو بھی افراد ہیں ان کو بڑی قیمتی تلقین ہے کہ جو ہدایات ہیں کہ جو اس خطبے میں خطبہ نکاح میں اللہ کے رسول نے سمو دی ہیں قرآن مجید سے. خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید سے 6000 سے زائد آیات ہیں, 4 آیات کی سلیکشن ہے کہ جو کہ فرمائی, 3 مقامات سے مختلف. خطبہ نکاح اگر آپ نے شعوری طور پر اگر سنا ہو اور واقعتاً اس کا ترجمہ کچھ تشریحات بھی اگر سامنے رکھی گئی ہوں تو یہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہونا چاہیے, بہترین خطبہ ہے. پہلا مقام ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 جو کہ تقویٰ کے موضوع پر گاڑی ترین آیت ہے. اسی طرح دوسرا مقام سورہ نساء کی پہلی آیت ہے, اس میں بھی تقویٰ کا تذکرہ ہے. پھر تیسرا مقام ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71, دو آیتیں, ٹوٹل 4 آیت. تمام آیتوں میں کامن کیا شے ہے؟ وہ اصل میں تقویٰ ہے, تقویٰ تقویٰ تقویٰ. اور فیملی سسٹم کو جو مینٹین کرتا ہے اور اس کو جو ڈیولپ کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے وہ اصل میں تقویٰ کی دولت ہے. یہ تقویٰ اگر شوہر کے اندر ہوگا تو وہ اپنے فرائض ادا کرے گا, بیوی کو حقوق خود بخود ادا ہو جائیں. یہ تقویٰ اگر بیوی کے اندر ہوگا وہ شوہر کے وہ اپنے فرائض ادا کرے گی, شوہر کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں. اسی طرح سے یہ ساس سسر نند بھاوت جتنے بھی کردار ہیں ایک فیملی سسٹم میں, ایک خاندان میں, وہ تقویٰ کی دولت ہوگی تو گھر جو ہے وہ بسا رہے گا. عموماً گھر اجڑتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ خدا خوفی ہے کہ جو کہ رخصت ہو جاتی, یہ خدا خوفی نہیں رہتی. لہذا ساس وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی, اسے پرائی سمجھتی ہے بالکل. اسی طرح سے بہو اپنی ساس سسر کو وہ مقام نہیں دیتے کہ جو اپنے والدین کو دینا چاہیے. اسی طرح شوہر اپنے ساس سسر کو وہ مقام نہیں دیتا کہ جو کہ اپنے والدین کو جس طرح سے وہ دیتا ہے, تو لہذا وہ گھر اجڑتے ہیں. تو لہذا تکرار کے ساتھ آپ کو فیملی سسٹم میں جب بھی ہدایات کا معاملہ قرآن میں بھی آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ نکاح میں اس تقوی کو فوکس ہے کہ جو کہ کیا ہے. 4 آیات تقوی ہے کہ جو کہ کامن ہے. اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت ہم سب کو واقعتاً نصیب فرمائے. اسی طرح سے نواں نقطہ اور فائدہ تقوی کا قرآن مجید سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بعض تقوی کے فوائد ہیں کہ جو کہ بیان فرمائے ہیں درمیان میں. ایک فائدہ یہ نظر آتا ہے اور یہ نواں فائدہ ہے ترتیب میں کہ بعض دفعہ انسان بڑی تنگ گلی میں پھنس جاتا ہے, چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو, کوئی نکلنے کا راستہ اس مشکل سے بندے کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. اللہ تعالی مخرج نکال دیتے ہیں, مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے کہ جس میں درمیان میں یہ الفاظ آئے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, یعنی يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج ہے کہ جو کہ بنا دیتے ہیں. مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ کو. کسی بھی آڈیٹوریم میں آپ جائیں گے تو بورڈ لگے ہوتے ہیں, انٹرنس اینڈ ایگزٹ. تو لہذا انٹرنس سے داخل ہونا اور ایگزٹ سے باہر نکلنا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ایگزٹ ہے کہ جو کہ کس کے لیے بناتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو اختیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور آگے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے بندہ مومن کو گمان تک نہیں ہوتا. ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ جو کہ متقین کے ساتھ آ جاتی. اور یہ ہمارے مشاہدات ہیں کہ واقعتاً جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ہے کہ جو کہ نکال دیتے. اور یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی طرح 10واں فائدہ اس تقوی کا وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 آگے جا کے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے. یعنی بعض دفعہ ہم سب یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بعض کام ہیں کہ جو کہ پھنس جاتے ہیں بری طرح, وہ حل نہیں ہو کے دے رہے ہوتے. ہم ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں, وسائل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے میرا یہ کام کر دو، لیکن وہ کام پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا، بن نہیں پا رہا ہوتا. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کام میں آسانی کے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جن کے اندر تقویٰ کی جو ہے وہ دولت ہے. تو فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے. پھر اس کے بعد ویری نیکسٹ آیا سورۃ طلاق کی آیت نمبر 5، اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور فائدہ ہے کہ جو کہ بندہ مومن اور خاص طور پر متقین کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین کی برائیوں کو جو ہے وہ اس سے دور کر دیتے ہیں اور اس کے اجر میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں. فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، یُکَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا کر نیکیوں کا اندراج ہے کہ جو کہ فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر میں کئی گنا اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ 11 جو بھی اوصاف یا بلکہ افادیت ہے، جو بینیفٹس ہیں تقویٰ کے، قرآن مجید میں اور بھی کئی ہیں، وقت کی کمی کے باعث بہرحال یہ ہے کہ یہ چند تقویٰ کی افادیت ہے کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے واقعتاً. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ تقویٰ کی دولت کیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں دینا چاہیے، کس کے ذریعے سے؟ بالکل آغاز میں یہ بات ہم نے سمجھی، لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے. اصل میں یہ رمضان میں ایک بڑا حسین پیکج ہے، اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے بندہ مومن کے لیے رکھا ہے. دن میں 13-14 گھنٹے، 15 گھنٹے، بعض علاقوں میں 20-21 گھنٹے کا بھی روزہ ہے. تو لہٰذا یہ فرض عبادت روزے کی، 13-14 گھنٹے تم روزے کی حالت میں رہو، اور یہ جو جسم کی غذا ہے، یہ جسم کیونکہ مٹی سے بنا ہے نا، اس کی غذا بھی کہاں سے آتی؟ مٹی سے اگنے والی چیزوں سے آتی ہے. تو لہٰذا یہ کھانا پینا اس کو بند کرو، اس جسم کی غذا اسے نہ دو، اس کو کمزور کرو. اور رات میں نماز تراویح میں سماعت قرآنی، اس کے ذریعے سے، کیونکہ یہ قرآن کس کی غذا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. جی ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے باطل نظریات سے کہ بعض، بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ تو بڑا کامن ایک شے ہے کہ جو کہ عام ہے، کہ بھئی موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. یہ ایک کافر کا جملہ تھا، شیکسپیئر، اس نے یہ کہہ کے وہ چلا گیا، ہم نے اس قول کو کافر کے ہرزے جاں بنا لیا کہ بھئی یہ موسیقی روح کی غذا ہے. اللہ اکبر، یعنی وہ روح کے جو اللہ نے پھونکی ہے اپنے بندوں میں، اپنی روح میں سے، اس کی غذا کیا یہ موسیقی، یہ گانے، یہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی پرورٹیڈ روح کی غذا تو ہو سکتی ہے، کسی بدروح کی غذا تو ہو سکتی ہے یہ موسیقی، یہ گانے؟ یہ اس اللہ کی روح کی غذا نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالی نے یہ روح ہے کہ جو کہ اندر ڈالی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالی کی غذا، اس روح کی غذا، وہ بھی اوپر سے آئی ہے، روح بھی اوپر سے، اللہ کی طرف سے اس کی غذا بھی اوپر سے، وہ قرآن مجید. تو لہٰذا اب حسین پیکج ہے کہ دن میں 14 گھنٹے 15 گھنٹے اس جسم کی غذا اسے روک دو، اسے لاغر کرو، اور رات میں کھڑے ہو کے قرآن کی سماعت کرو، اور روح کو تقویت دو اس کی غذا پرووائڈ کر. روح پروان چڑھے گی، کیونکہ روح کا تعلق اللہ سے ہے، یہ انسان کو اللہ کی طرف، نیکیوں کی طرف لے کے جاتی. یہ وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف میلان ہوتا ہے، یہ حسین پیکج کی وجہ سے. تو لہٰذا اب یہ روح اس جسم پر غالب آئے گی، اور انسان نیکیوں کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا، اور یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑا حسین پیکج ہے، اور اس روزے کے ذریعے سے اور سماعت قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے اندر اپنے حکم کی تابے داری کا بھی ایک خوگر ہے کہ جو کہ ہمیں بنانا چاہتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے ہم ساری وہ روٹین کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، سحری کر رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا جو بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی صبح صادق ہوتی اور صبح صادق سے لے کر پھر غروب آفتاب تک وہی چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، ہم اسے ہاتھ نہیں لگاتے، دن میں فریج کھولتے ہیں, چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی ہاتھ آگے نہیں جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ چیزیں پہلے حلال تھیں تھوڑی دیر پہلے اور فوراً جو ہے وہ حرام ہو گئی غروب آفتاب تک؟ وجہ کیا ہے؟ پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے وہی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اور وہ ایک ہی فلسفہ ہے, وہ ہے اللہ کا حکم, اللہ کی تابعداری. 29-30 دن بندے کو یہ تربیت سے گزارا جا رہا ہے کہ وہ حکم کا خوگر ہو جائے, اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اس کا ایک مزاج بن جائے, تاکہ پوری زندگی یہی کام کرنا ہے. اور پھر حلال سے تم بچ جاؤ 13-14 گھنٹے 15 گھنٹے روزے کی حالت میں, تاکہ پوری زندگی تم حرام سے بچ سکو. یہ مقاصد ہیں کہ جو کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ تقویٰ کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور تقویٰ گزاروں ہی کو پھر پورا پلان ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102-104 میں وہ ہمارے سامنے رکھا, کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں اب وہ قرآن سے جڑیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تھام لو اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی کے ساتھ. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. تقوی گزاروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں. اور قرآن کا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس پر تم سب جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہو, ورنہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو مختلف رنگ مختلف زبانوں اور جغرافیائی لحاظ سے مختلف جگہوں پر رہنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکے. وہ کیا شے ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. اس سے چمٹ جاؤ, اور پھر جو بھی یہ اجتماعیت وجود میں آئے قرآن کی بنیاد پر, پھر آگے آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے اس حزب اللہ کے کرنے کے تین کام ہیں کہ جو کہ بیان فرمائے, کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, تم میں سے چاہیے ایک اجتماعیت ایسی ہو کہ جو لوگوں کو خیر یعنی قرآن کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, نیکی کا وہ حکم دیں گے اور برائی سے جو ہے وہ روکیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی جو بھی دولت ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اس کی جو بھی افادیت ہے, اس کے جو فائدے آج ہم نے سمجھے ہیں, اختصار کے ساتھ سمجھے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تمام فائدے تقویٰ کے وہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے, خلوص کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ. رمضان المبارک میں ہمیں روزے بھی رکھنے کی توفیق دے, سماعت قرآن بھی ہمیں نصیب فرمائے, اور قرآن مجید کا جو بھی فہم ہے الحمدللہ دور ترجمہ قرآن کی نشستوں سے جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے, اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس قرآن مجید کی خدمت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, پوری زندگی اس قرآن مجید کی ہدایات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.